ابتدا خیال کردم موسوی لاری،
ابتدا میں مجھے ایسا لگا کہ موسوی لاری نام کا کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، 24-25 منزلہ عمارت ہوگی، کم سے کم 1000 افراد کارکن محنت کے ساتھ مصروف ہوں گے، 200 سے زیادہ کمپیوٹر ہر وقت کام کر رہے ہوں گے، تبھی تو اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے دور ترین خطے میں بھی جنہیں آپ مشکل سے نقشے میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یہ وہاں پہنچ کر اپنا گہرا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں کسی جلسے میں شریک تھا کہ اتنے میں وہاں ایک نہایت روحانی اور مانوی شخصیت وارد ہوئی، انہیں دیکھتے ہی میں ان کا شیدا ہو گیا اور اس قلبی لگاؤ کی بنا پر میں نے ان کا والہانہ احترام بھی کیا، لیکن ابھی تک انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ وہاں معلوم پڑا کہ یہی ہیں سید موسوی لاری۔ بہت تعجب ہوا، ان کے گھر گیا تو دیکھا 150 یا 200 میٹر کا چھوٹا اور سادہ سا مکان ہے، ایک عدد کمپیوٹر، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ دربان، نہ دفتر، نہ حاجب، نہ کوئی سیکرٹری وغیرہ، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب کچھ لمحہ ان کی بابرکت ذات کے ساتھ گزار لیا تو محسوس ہو گیا کہ یہی معمولی سا مکان 100 منزلہ عمارت سے بھی عظیم تر ہے۔ چھوٹا ہے لیکن 100 منزلوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور وہ خود تنے تنہا 100 لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔
افریقہ سے خط آیا تھا جو کہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ چونکہ میرے گھر میں بیچنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے تو آج میں نے اپنے جوتوں کو بھی، لیکن بہت بڑی بات ہے، اتفاق سے ایک دن میں حضرت آیت اللہ موسوی لاری کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھا تو ان کے لیے بھی جو سب سے زیادہ اثر گزار خط تھا وہ یہی تھا جو کہ خلوص اور اخلاص کے پیرائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ واقعی بڑی بات ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، جو آخری چیز جوتا ہے وہ بھی بیچ کر خط کا ٹکٹ خریدا جائے اور کتاب کا مطالبہ کیا جائے۔ لکھا تھا کہ آپ یہ کتابیں ہمیں بھیجیے، ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے۔
مغربی ممالک میں استاد کی پہلی کتاب کی نشر و اشاعت کے بعد سے قم میں ان کے چھوٹے سے مکان کا ایڈریس دنیا کے سینکڑوں ملکوں سے آنے والے خطوط کے لفافوں کی زینت بن گیا۔ دیکھتے دیکھتے نشر معارف اسلامی عالمی سینٹر میں دنیا بھر سے ہزاروں خطوط آیا گیا۔
ایک صاحب تھے مولوی، علمی اعتبار سے بہت ہی ٹھوس تھے، میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ وہ شیعہ ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے آپ نے مکتب اہل بیت اختیار کیا؟ کہنے لگے، حقیقت یہ ہے کہ میں توحید کے مسئلے میں الجھ گیا تھا، توحید اور ذات الہی اور صفات الہی کے سلسلے میں جتنی اسلامی کتابیں تھیں میں نے مطالعہ کر ڈالا تھا، لیکن میری مشکل حل نہیں ہوئی۔ نزدیک تھا کہ منحرف ہو جاتا، مرتد ہو جاتا، یہاں تک کہ عیسائیوں کی کتابوں کو بھی پڑھ ڈالا، میری مشکل اور بڑھ گئی۔ اسی اثنا میں میں اپنے کسی دوست کے یہاں گیا ہوا تھا، ان کے کتاب خانے سے ایک کتاب میں نے دیکھی، آیت اللہ موسوی لاری کی کتاب صفات خدا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے لگا کہ بہت ہی لطیف روانی کے ساتھ میرے افکار کو چھو رہی ہے، میرے ہر سوال کا، میری ہر مشکل کا جواب بڑی آسانی اور روانی کے ساتھ دے رہی ہے۔ اس طرح میرے سارے مسائل ایک کے بعد ایک حل ہو گئے۔ مجھے لگا کہ مکتب ٹھوس ہے، لہذا مکتب اہل بیت کے سلسلے میں مزید مطالعہ کرنے لگا، یہاں تک کہ مکتب اہل بیت کو اختیار کر لیا اور آج وہ بہت بڑے مبلغین میں سے ہیں۔
سفرهای استعلاجی به کشورهای خارج زیاد داشتن.
علاج که سلسله میں انہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا.
اینم بگم
که اور یہ کہہ سکتا ہوں البتہ خود انہی کے بقول کہ یہی سفر تبلیغی اقدام اور مختلف زبانوں میں کتابوں کے ترجمے اور مختلف ممالک کی شخصیتوں سے ملاقاتوں کا سرچشمہ بنا. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب وہ علاج کے لیے جرمن گئے ہوئے تھے تو تقریباً 40 دن تک ان کا علاج جاری رہا. البتہ کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا, شاید یہ بھی ان کے لیے خداوند عالم کے امتحانوں میں سے ہو کہ درد و رنج اور بیماریوں کے ہمراہ رہیں. بہرحال وہ علاج اس لحاظ سے مثمر ثمر نہیں رہا, لیکن مانوی اعتبار سے بہت زیادہ مثمر ثمر واقع ہوا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ امام موسیٰ صدر سے ملاقات ہوئی. اس زمانے میں ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو چکا تھا. والد کے بقول اس وقت انہیں یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ اس عظیم واقعے کو مغربی ممالک کی میڈیا صحیح انداز سے نہیں دکھا رہی ہے. فرما رہے تھے کہ مراجع اعظام کو قوم کے با اثر لوگوں کو جن کے پاس بیت المال ہے, رقوم شریعہ ہے, انہیں حالات سے باخبر کیجئے تاکہ وہ اپنا میڈیا حاصل کرنے کے لیے ایک خاص بجٹ کو مخصوص کریں. ملاحظہ کیجئے اس زمانے میں امام موسیٰ صدر عالمی میڈیا کے سلسلے میں تجویز دے رہے تھے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر مکتب اہل بیت کی کوئی آواز نہ تھی.
رسانه تهیه بکنید که شیعه زبان رسا برای برون مرز نداره. این جرقه ها بود که به ذهن ابوی مینداخت که حالا
یهی سے والد کے ذهن میں یہ بات آئی کہ اگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ عالمی پیمانے پر ایک چینل چلا سکیں تو کم سے کم قلم کے ذریعے ایک مانوی نیٹ ورک کو تاسیس کر دیں. بہرحال اسی قلم کے ذریعے ہدایت و سعادت بشریت کے لیے اہل بیت کے نورانی پیغامات کو عام کرنا شروع کر دیا, اور اس قدر عالمی سطح پر استقدام کی پذیرائی ہوئی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ علاج کے بعد دو مہینہ اور جرمنی ٹھہرنا پڑا, مختلف شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور اسی سفر میں اس کام کے مقدمات بھی فراہم ہوئے, اور لوٹنے کے بعد اس سفر کے نتیجے کے طور پر کتاب اسلام اور مغربی تمدن منظر عام پر آئی.
کتاب اسلام و سیمای تمدن غرب.
اس سفر میں انہوں نے محسوس کر لیا کہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک ناپختہ نئی نسل کو اپنی جانب کھینچ سکتی ہے, اور اس کے مذہبی رجحانات اور ثقافتی تشخص پر کاری ضرب لگا سکتی ہے. اسی اندیشے کی بنا پر انہوں نے نوجوانوں کو ان مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا جو مغرب کی کھوکھلی تہذیب کی ایجاد کردہ تھیں. میرے خیال سے ان کی یہ کتاب نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک نہایت شائستہ اور مؤثر قدم تھا. جب ہم آغا مصطفیٰ موسوی لاری کو اور ان کے محدود وسائل کو ایک جانب دیکھتے ہیں اور دوسری جانب ان کے عالمی اور آفاقی اقدامات کی برکتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کا لطف خاص ان کے شامل حال ہے. نہیں معلوم کہ وہ راز کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اس قدر ہمت, حوصلہ اور ان کے کاموں کو اس قدر برکتوں اور آفاقیت سے نوازا ہے.
از درگاہ خدا
خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ان کی طول حیات کے ذریعے ان کے خلوص اور معنویتوں کا سلسلہ جاری رکھے.
جس نے اپنے آپ کو عظمت پروردگار کے سامنے حقیر جانا, پاداش میں خداوند عالم لوگوں کے دلوں کو اس کے گفتار, کردار اور قلم کے آگے خاضع اور متواضع کر دیتا ہے. استاد کی زبانی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کسی درخت کے نیچے بیٹھا خداوند عالم کی خلقت کے کرشموں کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھا. چرند و پرند, درخت, پیڑ پودوں اور پتوں کے سلسلے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ ایک چوٹی کو دیکھا کہ منہ میں دانا لیے اپنے راستے پہ چلی جا رہی تھی. میں نے حکم دیا ٹھہر جا, لیکن وہ میرے حکم کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے پہ چلتی رہی. پھر میں نے حکم دیا لیکن چوٹی نے ایک نہ سنی. مکمل طور پر اپنی حقارت کو میں نے محسوس کیا. میں نے سوچا کہ جب میری بات، میرا حکم ایک چوٹی پر بھی نافذ نہیں ہے اور اسے اپنے راستے سے پلٹا نہیں سکتا، تو پھر اس ہستی میں میری حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور یہی کچھ نہیں سب کچھ ہے۔